من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالی آل اللہ واللعنت دائمت علی آدائیم آداء اللہ من یوم عداوت ملا یوم لکا اللہ اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاة والسلام یا کمیل ما من حرکت اللہ وانت محتاج فی الی معرفت درود پڑھیے محمد وآل محمد ایک سوال ہے کہ کل کی گفتگو میں رسول اور امام کی تعریف کے مطابق کیا رسول خدا نے بھی صرف رسول کا ہی کردار کیا اور رہبری نہ کی؟ یقیناً دیکھیے بہت سے انبیاء رسول ہیں لیکن امام نہیں، لیکن حضرت ابراہیم رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، رسول پاک رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، انہوں نے حکومت قائم کی، انہوں نے اسلام کا قانون نافذ کیا، اللہ کی حدود کو نافذ کیا، انہوں نے جنگ لڑی، صلح کی، حکمرانوں کو خطوط لکھے، انہیں ہدایت کی طرف دعوت دی، چور کے ہاتھ کاٹے، شرابی کو کوڑے لگائے، ان کی پوری ہدایت تھی، قیادت تھی، رابری تھی، لیڈرشپ تھی، امامت تھی، بڑے محمد والے محمد انسان کا علمی سفر، معرفت کا سفر، سفر عشق ہے، اپنی اصل کی طرف واپسی کا سفر ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنے کا سفر ہے، اپنے معبود و محبوب سے ملاقات کا سفر ہے، ایسا سفر ہے جس میں انسان پرواز کرتا ہے، زمین سے بلند ہوتا ہے، عالم ملکوت کی طرف سفر کرتا ہے. اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو باطنی وسائط اور اسباب مہیا کیے اور ظاہری وسائط اور اسباب بھی مہیا کیے، تاکہ یہ میرا بندہ جو اس عالم ناسوت اور مادہ میں آ گیا ہے، اس کے وجود کی زمین میں جو بے پناہ صلاحیتوں کے بیج میں نے کاشت کیے ہیں، وہ پرورش پائیں، پروان چڑھیں اور اس کا باطن گلزار بن جائے، باغ بہشت بن جائے، خاردار نہ بنے، اس کے وجود کے اندر کانٹے نہ اگیں، اس کے وجود کے اندر گندگی کا ڈھیر نہ بنے، گل و گلزار بن جائے اس کا وجود. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور یہی اس کا امتحان ہے. اس نے پرواز کرنی ہے، بلند ہونا ہے زمین سے، جمود کا شکار نہیں ہونا، ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہرنا موت ہے. لہذا اللہ نے جو انبیاء بھیجے، جو آخری نبی بھیجے، انہیں معلم کہا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ معلم ہے، اس کا قول بھی تعلیم دیتا ہے، اس کا عمل بھی تعلیم دیتا ہے، اس کا قول اور فعل ہمارے لیے حجت ہے تا قیامت، اس میں ہمارے لیے ہدایت. اللہ نے انسان کو اس معرفت کے سفر کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں، لفظ سبب کہنا بھی درست نہیں ہے، ٹول کہنا بھی درست نہیں ہے، صحیح اصطلاح وسائط ہے،
وسائط.
انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا. درود پڑھیے محمد والے محمد. ایک عقل ہے، ایک قلب ہے، اور آواز سے خمسہ کو ایک طرف رکھ دیجیے. انسان جس طرح دن کے وقت انسان کی روح عقل اور قلب کے ذریعے علم حاصل کرتی ہے، اسی طرح خواب میں بھی علم حاصل کرتی ہے۔ روح نہیں سوتی، بدن سوتا ہے۔ کون سوتا ہے؟ بدن سوتا ہے، روح
نہیں۔
روح اس کی منظر ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، روح اس کی منظر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور جس کو اونگ بھی
نہیں۔
روح کو اونگ نہیں آتی، بدن کو اونگ آتی ہے۔ روح نہیں سوتی، بدن سوتا ہے آپ کا۔ لہذا روح جب انسان سو جائے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ یہ خواب روح کا علمی سفر ہے، روح کا سفر معرفت ہے۔ روح ان حقائق کو دیکھتی ہے اور انسان کے اندر جو تخیل کی طاقت ہے، قوہ خیالیہ ہے، وہ انہیں مناسب لباس پہنا دیتی ہے، تصویر کی شکل دیتی ہے، عبارات کی شکل دیتی ہے، الفاظ کی شکل دیتی ہے۔ یہ کام انسان کی قوہ خیالیہ کرتی ہے۔ آپ نے خواب میں جو دیکھا روح نے اسے سانپ کی شکل دے دی، قوہ خیالیہ نے اسے سانپ کی شکل دے دی۔ آپ کی روح نے سانپ نہیں دیکھا تھا، دشمن دیکھا تھا۔ روح نے جب دشمن دیکھا تو قوہ خیالیہ نے اسے جو لباس پہنایا، جو صورت دی، وہ کون سی صورت تھی؟ وہ سانپ کی صورت تھی۔ اللہ هو المصور ہے نا، تصویریں دینے والا، بدلنے والا اللہ ہے نا۔ ہماری قوہ خیالیہ هو المصور کی مظہر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی روح نے جو دیکھا آپ کی قوہ خیالیہ نے اسے تصویر بنا دی۔ آپ کی روح خیالیہ روح نے دیکھا ایک چیز کو، آپ کی قوہ خیالیہ نے اس کو دودھ کی شکل میں بیان کر دیا۔ اگر تاجر ہیں تو مالدار ہو جائیں گے، اگر طالب علم ہیں تو علم میں آگے چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت جب مشاہدہ کی آپ کی روح نے کہ آپ کا بزنس بڑھے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی قوہ خیالیہ نے جو تصویر دی وہ دودھ کی تصویر تھی۔
سبحان اللہ۔
پہنچ جاتا ہوں، ایک مشکل مرحلے تک جانا ہے، سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ لہذا آپ یہاں پر تعبیر خواب کرنے والے کی ضرورت ہے۔ تعبیر کرنا میں نے عرض کیا تھا کل، یعنی عبور دینا، عبور کروانا، آگے لے جانا، یعنی کوئی بتلائے کہ یہ تصویر کس حقیقت کو بیان کرتی ہے، یہ تصویر کس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ اس بادشاہ نے کیا دیکھا، سات بڑی گائے موٹی تازی، سات کمزور گائے کو کھا گئی ہیں، سات خوشے ہیں، سبز ہیں، سات خشک ہیں۔ حضرت یوسف سے کہا کہ اس کی تعبیر بتلائیے۔ اس بادشاہ کی روح نے سات گائے نہیں دیکھی تھی موٹی، سات کمزور گائے نہیں دیکھی تھی، یہ نہیں دیکھا تھا کہ سات موٹی گائے سات کمزور گائے کو کھا رہی ہے، سات سبز خوشے نہیں دیکھے تھے، سات خوش خوشے نہیں دیکھے تھے۔ اس بادشاہ کی روح نے خواب میں قحط کو دیکھا تھا، لیکن اسے جو کوہ خیالیہ نے دکھایا اور بیان کیا یہ تھا کہ سات موٹی گائے جو سات چھوٹی گائے کو پتلی گائے کھا رہی ہے. یہ یوسف کے پاس علم تھا کہ اس کی کوہ خیالیہ نے جو تصویر دکھائی ہے وہ قید کی ہے کہ سات سال کھیتی باڑی ہری رہے گی, بہت زیادہ فصلیں لگے گی, بعد کے سات سال قید آئے گا, ان سات سالوں میں بچا لو تاکہ بعد کے سات سال گزار لو. یہ حضرت یوسف نے بتلایا. آپ کی کوہ خیالیہ عکاسی کرتی ہے, تصویر بناتی ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے حقائق ہستی کا مشاہدہ کیا, اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا مشاہدہ کیا, اور امام کی کوہ خیالیہ نے امام کے اس مشاہدے کو صحیفہ سجادیہ کی شکل دے دی. میری بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ دیکھیے ایک شاعر جو شعر کہتا ہے یہ اس کی کوہ خیالیہ کی تخلیق ہوتی ہے. جو ڈرامے لکھتے ہیں کوہ خیالیہ کی تخلیق ہے, لٹریچر کوہ خیالیہ کی تخلیق ہے, انسان کی کوہ خیالیہ ان چیزوں کو خلق کرتی ہے, بناتی ہے, پیدا کرتی ہے. ڈرامہ, ناول, جتنا لٹریچر ہے, ادب, افسانہ, شعر, نظم, غزل, ربائی, قطع, جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا کس کا شاہکار ہے؟ انسان کی کوہ خیالیہ کا. لیکن جو شعر ہوتا ہے نا, ضروری نہیں ہے, شعر اسے کہتے ہیں جہاں عقل خود سے مستقل تصرفات کرتی ہے, اس نے کوئی معانی نہیں دیکھے ہوتے, کوئی حقائق نہیں دیکھے ہوتے, خود سے خلق کرتی ہے ان اشعار کو اور اس کلام کو. دو قسم کی چیزیں بات سننے کے لیے, تو ایک ہوتا ہے کلام منظوم اور ایک ہوتا ہے شعر. کلام منظوم وہ ہوتا ہے جب روح حقائق ہستی کا مشاہدہ کرے اور کوہ خیالیہ اس کو منظوم شکل میں بیان کر دے. شعر اسے کہتے ہیں جو مستقل خود سے ہی کوہ خیالیہ اسے خلق کرے. ممکن ہے بعض شعرا کا کلام شعر نہ ہو, کلام منظوم ہو, اور بعض شعرا کا کلام شعر ہو, کلام منظوم نہ ہو, یا ممکن ہے کبھی کلام منظوم ہو اور کبھی شعر ہو, جیسے علامہ اقبال کے ہاں ہے. تو پڑھیا محمد والے محمد والے, جب معانی کا, عالی معانی کا ادراک ہے حقائق کا, روح جب ان کو در کرتی ہے, کوہ خیالیہ آ کے انہیں نظم کی شکل بھی دے سکتی ہے, نسل کی شکل بھی دے سکتی ہے, تصویر کی شکل بھی دے سکتی ہے, مناجات کی شکل بھی دے سکتی ہے, دعا کی شکل بھی دے سکتی ہے, ذکر کی شکل بھی دے سکتی ہے. یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ, یہ مولا علی کی روح نے جو حقائق ہستی کا مشاہدہ کیا, اس کو خوبصورت شکل میں خلق کیا علی کی کوہ خیالیہ نے. بڑے محمد والے محمد پر, یہ خوبصورت کلام علی کا, یہ شعر نہیں ہے, یہ کوئی ڈرامے کی طرح نہیں ہے, ناول کی طرح نہیں ہے. علی کی روح نے جب حقائق ہستی کا شہود کیا تو علی کی کوہ خیالیہ نے وہ کلام خلق کیا, وہ عبارات خلق کی کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے علی کے خطبے ایسے ہیں جس طرح قرآن کی بعض آیات کے سامنے سجدہ واجب ہوتا ہے وہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. پڑھیے محمد والے محمد بر,
امیر المومنین نعرہ حیدری.
توجہ چاہتا ہوں, اب دیکھیے جب ایک حقیقت، ایک روح حقائق ہستی کا اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ مشاہدہ کرتی اور در کرتی ہے، اس کو لفظ اور عبارات کی شکل دینا آسان نہیں ہے.
سبحان،
جب علی کہتا ہے نا، علی کی تخلیق ہے نا، خطبہ نجر بلا کا، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا یوسی نعمہ العادون لا ینال الغوث الفتن. علی جب یہ کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد کا کوئی حق ادا نہیں کر، علی ذات خدا کا، اسماء خدا کا، علی کی روح جب اس حقیقت کا پورے کمال کے ساتھ مشاہدہ کرتی ہے، علی کی قوہ خیالیہ توحید کا ترانہ گاتی ہے. توحید کا ترانہ گاتی ہے. درک بھی علی کہ حجاب نہیں ہے، پردے نہیں ہیں، کمال کمال ہے. اور قوہ خیالیہ کا بیان بھی ایسا یوں لگتا ہے جیسے قرآن ہے، جیسے قرآن ہے. آئمہ کے کلمات کو دیکھو، اہل بیت کے کلمات کو دیکھو، پھر صحیفہ سجادیہ کو دیکھو. صحیفہ سجادیہ ہر لحاظ سے شاہکار ہے، نجم البلاغہ کی طرح، بلاغت کے اعتبار سے، فضاحت کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، حقائق کے بیان کے اعتبار سے، عمق کے اعتبار سے، گہرائی کے اعتبار سے، بطول کے اعتبار سے. جب امام سجاد جو اپنے زمانے کا علی ہے حقائق کی ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے، حقائق کے عالم کو اپنے پورے کمال کے ساتھ دیکھتا ہے، تو امام سجاد کی قوہ خیالیہ صحیفہ سجادیہ کی تخلیق کرتی ہے. قوہ خیالیہ کی تخلیق کرتی ہے. دوستو یہ سفر ہے، آپ کے اندر اللہ نے عظیم چیزیں رکھی ہیں، اپنی خبر لو، پہچانو اپنے آپ کو، اپنی معرفت حاصل کرو، ضائع نہ کرو اپنے آپ کو دنیا پرستوں کے پیچھے چل کر، شیطان کے پیچھے چل کر. آپ عجیب روایت ہے، کبھی موقع ملا عرض کروں گا، من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے رب کو پہچان لیا. آپ کی قوہ خیالیہ تخلیق کرتی ہے، خلق کرتی ہے. دوستو ایسا نہیں ہمیں ہونا چاہیے. شاعر اسی لیے توجہ چاہتا ہوں، کلام منظوم جو عالی ترین معانی کو بیان کرتا ہے اس کی مذمت نہیں ہے. جس شعر کی مذمت ہے وہ شعر وہ جو انسان کی قوہ خیالیہ خل کرتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ ہے جو یہ بہت سے شاعر کہتے ہیں، درود پڑے محمد والے ان پر، ہے نا، بس احمد فراز کے بعض غزلیں. کل ضروری ہے کہ بعض ممکن ہے کلام منظوم ہو اور بعض کیا ہوں، شعر ہوں. یہ ذہن میں رکھ لیں، جو شعر ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، کلام منظوم کے پاس جاؤ. درست ہے، شعر کی مذمت ہے، اسی شعر کی مذمت ہے نا، جو پہاڑ کو رائی، رائی کو پہاڑ بناتا ہے، پہاڑ کو رائی بناتا ہے، ایسا ہی ہے نا. دل پڑھیے محمد والے محمد، بعض ممکن ہے شاعر قصیدے لکھیں، معانی عالی کا درک نہ کریں، فقط قوہ خیالیہ ان کی اچھا قصیدہ لکھ دے، یہ شعر ہے، ٹھیک ہے، الفاظ اچھے ہیں، قصیدہ ہے. ایک وہ قصیدہ ہے جو فرزدق کہتا ہے، جو دیبر خوزائی کہتا ہے، جو حقائق امامت کا جب وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کی روح وجد میں آتی ہے اور قوہ خیالیہ کو وہ معانی اور مفاہیم دیتی ہے اور قوہ خیالیہ پھر وہ مقدس کام کرتی ہے. ایسے شعر کہتی ہے کہ امام چہارم کو وجد آتا ہے اور امام فرزدق سے کہتے ہیں یہ انعام تیرا 40 سال کی زندگی کا خرچہ ہے، کیونکہ تیری زندگی 40 سال ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتی تو اور دیتا، اور دیتا، اور دیتا. تو دوستو اللہ نے ہمارے اندر عظیم اپنی نعمتوں کے خزانے رکھے ہیں، اپنے آپ کو وہ کام ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کی عقل رکھے, دور پڑے محمد والے محمد پر. لہذا ہمیں چاہیے, لہذا جس طرح انسان بیداری میں معرفت کے مراحل کو طے کرتا ہے, ایسی خواب میں بھی طے کرتا ہے. اگر وہ پاکیزہ انسان ہے تو خواب میں بھی اس کا سفر معرفت پاکیزگی کی طرف ہے. اگر وہ برا آدمی ہے, جیسے اس کا دن برا ہے اس کی خوابیں بھی بری ہیں. جتنی روح پاکیزہ ہوگی اتنی وہ چیزوں کو شفاف دیکھے گی, اور اتنی پھر خوابیں بھی شفاف ہو جائیں گی. بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں پتہ نہیں گھڑ بڑی ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہے. اشفتہ خوابیں, اشفتہ خوابیں وہی دیکھتا ہے جس کے اندر شفتگی ہو, یکسوئی نہ ہو, بکھرا ہوا ہو, منتشر ہو, ٹوٹا ہوا ہو, عجیب و غریب ہو. بغیر پاکیزگی اور طہارت کے نہ انسان جاگتے ہوئے معرفت کے سفر کو آگے بڑھا سکتا ہے, نہ سوتے ہوئے بڑھا سکتا ہے. بہت ضروری ہے کہ پاکیزہ بننا, طہارت حاصل کرنا. اہل بیت وہ چیزیں جو ہم سوئے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بیداری میں دیکھتے ہیں. ان کے لیے ایسا نہیں کہ جیسے مولا امام حسین کے بارے میں کہ جی اس نے پاک کو خواب میں دیکھا, وہ خواب نہیں ہوتا تھا, وہ مکاشفے کی حالت ہوتی تھی, وہ بیداری میں دیکھتے تھے. لہذا ضروری ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں. اگر پاکیزہ نہیں ہوں گے ہماری قوہ خیالیہ بھی عجیب و غریب قسم کی تصویریں بنائیں گی, عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے گی, عجیب و غریب قسم کے خیالات آئیں گے, انتشار ہوگا, یکسوئی نہیں ہوگی, عقل معقوم ہوگی. دیکھو انسان کے وجود میں عقل ہے, قوہ شعبیہ ہے, قوہ غزلیہ ہے, قوہ خیالیہ ہے, قوہ وہمیہ ہے, دل ہے, روح ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر قوہ شعبیہ نہ ہوتی, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, آبادیاں نہ ہوتی, یہ شہر نہ بنتے, خواہشات نہ ہوتی, سوسائٹی کے اندر ترقی اور پیش رفت اور ڈیولپمنٹ نہ ہوتی, اگر قوہ شعبیہ نہ ہوتی, اگر یہ بیلنس ہو تو آبادی کا سبب بنتی ہے, اگر ان بیلنس ہو تو تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. قوہ شعبیہ, امریکہ کی خواہشات آپ نے نہیں دیکھی, پوری دنیا پر میرا تسلط ہو, افریقہ پر, لیٹن امریکہ پر, ایشیا پر, یورپ پر, پوری دنیا میرے پنجے قدرت میں ہو, یہ خواہشات فرعونی خواہشات ہیں جس کے نتیجے میں امن نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, چین نہیں ہوگا, آبادی نہیں ہوگی, بربادی ہوگی, بربادی, تباہی ہوگی. اسی طرح سے قوہ غضبیہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قوہ غضبیہ غضب ہے, غیرت ہے, ناموس کی غیرت, وطن کی غیرت, دین کی غیرت. اگر قوہ غضبیہ نہ ہو انسان بے حمیت اور بے غیرت ہو جائے گا. لیکن یہ بیلنس ہونی چاہیے, اگر یہ توازن کھو بیٹھے, ان بیلنس ہو جائے, اگر غضب کی طاقت ان بیلنس ہو جائے, افراط ہو جائے, کثرت اور زیادتی ہو جائے, فرعون بن جائے گا, یزید بن جائے گا, نمرود بن جائے گا, شداد بن جائے گا, صدام بن جائے گا. کوئی چھوٹا فرعون, کوئی بڑا فرعون. گھروں میں عام طور پر ہم لوگ کسی حد تک فرعون ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ غضب ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے. اپنی گھر والی کو خوب غصے میں اس کو سختی کرتے ہیں, بچوں کے اوپر ایسے ہے نا, اپنے سبارڈینیٹ کے وہ چیختے چلاتے ہیں, کنٹرول نہیں ہوتا ہے. یا نہیں غضب اگر کنٹرول میں نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے, جتنا جتنا غضب میں افراط ہے اتنا اتنا انسان فرعون ہے, اتنا اتنا فرعون ہے. اگر کنٹرول نہیں ہے فرعون بندہ چلا جائے گا, ظالم بندہ چلا جائے گا, ڈاکو لٹیرا بندہ چلا جائے گا, قاتل بنے گا, رازل بنے گا, لوٹے گا لوگوں کو. کنویں شاویہ بھی کنٹرول میں نہیں اور کنویں غضبیہ بھی کنٹرول میں نہیں, ڈاکو رازن قاتل چور کرپٹ بن جائے گا. آپ کے جتنے حکمران ہیں آپ دیکھ لیے ان کو, ان کی کوئی شابیہ کنٹرول میں نہیں ہے, خواہشات کی طاقت کنٹرول میں نہیں ہے. جتنی کرپشن ہے, جتنی چوری ہے, جتنے ڈاکے ہیں, سارے اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی کوئی شابیہ کنٹرول نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے, خواہشات کی طاقت کنٹرول نہیں ہے. لوگوں کی ناموس کی طرف کیوں نگاہ اٹھاتا ہے؟ کوئی شابیہ کنٹرول نہیں ہے, نہیں ہے, پاک دامنی نہیں ہے. کیوں پاک دامنی نہیں ہے؟ عفیف کیوں نہیں ہے؟ کوئی شابیہ کنٹرول نہیں ہے, پاک دامنی ختم ہو گئی, غضب زیادہ ہے. غضب اگر انسان جتنا غضب ان بیلنس کرے گا اس کا نقصان بھی بہت ہوگا. سعد ابن معاذ رسول اللہ کے صحابی ہیں, جب اس دنیا سے گئے اللہ کے رسول نے خود اس کا جنازہ پڑھایا, غسل کا فن خود دیا, خود قبر میں رکھا, کہا 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں آئے ہیں. جب قبر میں رکھا تو اس کی ماں نے کہا ہنی اللہ کا جنہ, میرے بیٹے جنت تجھے مبارک ہو. اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کہہ دو. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ابھی یہ عذاب قبر کا شکار ہو گیا ہے, فشار قبر اس پہ آ گیا ہے. وجہ؟ کہا گھر میں بد اخلاق تھا یہ اپنی زوجہ کے ساتھ. گھر میں بد اخلاق تھا, طاقت کو کنٹرول کرنا ہے, شہوت کی طاقت کو کنٹرول کرنا ہے, کوئی خیالیہ کو کنٹرول کرنا ہے. کب کنٹرول ہوگے؟ توجہ چاہتا ہوں, جب ان پر عقل کی حکومت ہوگی. غور سے سننا میری بات, آپ کو سمجھا دیتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. آپ ایک توجہ کریں, آپ ایک بہت بڑے محل نما گھر میں ہیں, اکیلے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ٹی وی لگا ہوا ہے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ اے سی لگا ہوا ہے, پنکھے بھی ہیں, بجلی بھی ہے, ہر طرف روشنی روشنی ہے گھر کے اندر. کچھ 30-40-50 کمروں کا گھر ہے, آپ اس میں اکیلے بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں, بجلی چلی جاتی ہے, کیا ہوگا آپ کو وہاں پر؟ ڈر لگے گا نا, ڈر نہیں لگے گا آپ کو؟ ڈریں گے نا. یہ عقل کہتی ہے آپ ڈریں نہیں, یہ کوئے وہمیہ ہے, کوئے وہمیہ ہے. اب وہ آپ پر حکومت کرنے لگی ہے, جس سے آپ کیا ہوگے؟ ڈرنا شروع ہو گئے. تو اور مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کے آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اکیلی جگہ کے اوپر ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے, آپ اس سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے, رات کا وقت ہے ہے یہ نہیں, کیوں ڈرتے ہیں اسے؟ بھئی یہ تو وہی تھا جو آپ سے باتیں کر رہا تھا, نہیں مر گیا. آپ کو وہ وہمیہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے اوپر کنٹرول پیدا کر لیتی ہے, وسوسہ پیدا کرتی ہے, اور آپ کو انجانا اور بے جا خوف آپ کے دل میں ڈال لیتی ہے. اگر عقل کو لیں, عقل کہے بھئی یہ وہی تھا جو پہلے تھا, ابھی مر گیا ہے, کچھ بھی نہیں کہتا ہے, اگر عقل حاکم ہو جائے تو یہ خوف اور ڈر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کوئی وہمیہ ہے جو وہم پیدا کرتی ہے, وسوسہ پیدا کرتی ہے, اور آپ کی کوئی شابیہ غضبیہ اور خیالیہ پر کنٹرول کر لیتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ ان بیلنس ہو جاتے ہیں, عقل کی حکومت نہیں رہتی, عقل دفن ہو جاتی ہے شہوت و غضب و خیال کے نیچے, دفن ہو جاتی ہے ان کے نیچے, یہ عقل پر سوار ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کوئی آدمی گدھے پر سوار نہ ہو, گدھا اس پر سوار ہو جائے, سواری اس پر سوار ہو جائے. دور پڑے محمد والے محمد پر. شاید مثال ٹھیک نہیں تھی, لہذا کوئی وہمیہ یہ کرتی ہے. اب دیکھیے جتنے بھی آپ کو تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھیں ان بیلنسڈ لوگ نظر آئیں گے، وہ اندر سے بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، شکست کھائے ہوئے لوگ ہیں. ہم کسی ایسے کو امام اور پیشوا اور ہادی نہیں مان سکتے جو غضب کی طاقت کا مغلوب ہو، شہوت کی طاقت کا مغلوب ہو، اور اسی طرح سے قوہ خیالیہ کی طاقت کا مغلوب ہو. شہوت کی طاقت اسے مجبور کرے کہ وہ آئے علی کی جگہ بیٹھے، اور غضب کی طاقت اسے مجبور کرے کہ وہ سیدہ کے دروازے کو جلا ڈالے. نہیں مانتے ہم ان کو جو مغلوب غضب ہوں، جو مغلوب شہوت اور خواہشات ہوں. میں قربان جاؤں میرے مولا علی، وہ دنیا جس کے پیچھے پوری کائنات دوڑتی ہے، اور تو کیا کہتا ہے، لَدُنِيَكُمْ حَالِي أَحْبُنُ عِنْدِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرْ بَيَدِ مَجْزُومْ. تمہاری یہ حکومت، یہ منصب، یہ شہرت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میری نگاہ میں خنزیر کی اس انتڑی سے بھی پستر ہے جو کوڑی کے ہاتھ میں ہے. کوڑی کے خواہشات دیکھیں، علی خواہشات کا امام ہے، خواہشات کا. خواہش علی کی امام نہیں ہے. ایک مقام پر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، علی آپ اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہو. یہ زہد اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کا امام بن جائے، ورنہ زہد نہیں آتا. علی آپ جوتے کو پیوند لگا رہے ہو، اور بعد لوگ خطبہ سننے کے لیے تیار ہیں، فوج تیار ہے، لشکر تیار ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ کہا لیس لہ قیمت، اتنے اس میں ٹانکے اور پیمان لگ چکے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کہتے ہیں واللہ لا ہی احب الی من امرتکم ھذہ الا نقیم بی حقا او اتھو بی باطلا. مجھے میرے اللہ کی قسم، میرا یہ جوتا مجھے تمہاری حکومت سے بہت زیادہ پیارا ہے. مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک خاک میں رگڑوں. کبھی کوئی آ کے کہتا ہے، کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے، اور اس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لو اوتی تو لکالی میں سب آتا بما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے علی 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 چیوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، چھوٹا سا کام ہے بس. وہ چیوٹی جو سفر کر کے گئی تھی، چھوٹا سا جو کا چھلکا لے کے آئی ہے، بس اس کے منہ سے چھیننا ہے. کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا. علی کہتے ہیں ساری کائنات دے دو، علی یہ کام نہیں کرے گا. دیکھا کس طرح کنٹرول کیا اپنی خواہشات پر علی نے، ساری کائنات مجھے دے دو، سب کچھ دے دو، نہیں چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا. یہ خواہشات کا امام، یہ ہمارا علی جو حکومت کو جوتے کی ٹھوکر پر رکھتا ہے. یہ ہمارا علی جو دنیا کو تین طلاقیں دیتا ہے، غری غیری ابھی تارستی ام الیہ نشم وقتی قد طلقت کے سلاستن لا رجعت بعدها. اے دنیا کی زیبائیوں، اے دنیا کی کشش، اے دولت، اے مقام، اے منصب، اے شہرت، جو اے حکومت جو دنیا کے لیے ہو، میں نے تجھے تین طلاقیں دے ڈالی ہیں. قوہ شعبیہ کا کنٹرول اگر نہیں کریں گے، عقل کی حکومت سے کریں گے، بیلنس ہو جائیں گے، عقل حاکم ہو جائیں گے. اگر عقل آزاد ہو، عقل مغلوب نہ ہو، عقل ہوا ہوس کی قیدی نہ ہو، عقل خواہشات کی قیدی نہ ہو، عقل غضب کی قیدی نہ ہو، عقل جو فیصلہ کرے گی حق کا فیصلہ کرے گی. دل پڑی محمد والے محمد والے. قوہ غضبیہ کا کنٹرول کرنا ہے، قوہ غضبیہ خواہشات دیکھیں نا، قوہ شعبیہ خواہشات. خواہش کیا ہے؟ عجیب خواہش ہے نا، پوری
دنیا سے ضرور مٹ جائے.
آرزویں خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں, ارمان خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں. بلند آرزویں, بلند ارمان. آرزویں, آپ کی آرزویں کیا ہے؟ کون سی آرزویں دل میں پال رہے ہو؟ آؤ علی کو دیکھو, علی کی آرزویں, علی کی ارمان, اہل بیت کی آرزویں, اہل بیت کے ارمان, کربلا والوں کی آرزویں, کربلا والوں کے ارمان, علی اکبر کی آرزویں, علی اکبر کے ارمان, قاسم کی آرزویں, قاسم کے ارمان, علی کی آرزویں, علی کی ارمان. کبھی سوچا ہے وہ کیا تھے؟ عجیب جملے ہیں, دل پڑی محمد والے محمد پر. بڑے محمد والے محمد پر ایک جملہ کہتا ہے ڈاکٹر شبلی شمیل مولا علی کے بارے میں, امام علی اعظم العظماء, تاریخ کے تمام عظیم ترین لوگوں میں عظیم تر علی ہے. یہ نسخت المفردت لم ترح الارض لا قدیما ولا حدیثا. علی جب وہ کہتے ہیں علی اعظم الشبلی شمیل, آکسفورڈ کا پروفیسر تھا, میٹرلسٹ تھا, لبنانی تھا, کرسچن تھا. علی کہتے ہیں علی الامام علی اعظم العظماء. جب علی کو اعظم العظماء کہہ رہا ہے, اس کے سامنے ارسطو بھی ہے, افلاطون بھی ہے, سقراط بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, انبیاء بھی ہے, تاریخ کے عظیم ترین لوگ ہیں. پوری تاریخ کے عظیم لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے ان تمام عظیموں میں عظیم تر علی ہے. استاد تقی جعفری اس کی تشریح کرتے ہیں, کیسے عظیم تر ہے؟ کہتے ہیں عظیم تر اس لیے ہے کہ علی کی آرزویں, علی کی خواہشات, علی کے ارمان ان کی نسبت عظیم تر ہے. کیونکہ علی ہر وادی میں امام ہے, ان کی بھی عالی آرزویں, ان کے بھی عالی ارمان, ان کی بھی بلند آرزویں, ان کے بھی بلند ارمان, ان کی بھی عظیم آرزویں, ان کے بھی عظیم ارمان. لیکن علی کے آرزویں ارمان ان تمام عظیموں کے امام ہے. کوئے غضبیہ کو کنٹرول کرنا ہے, غضب کنٹرول, عادل بننا ہے, عدالت برقرار کرنی ہے, عقل و شاوت و کوئے خیالیہ کے درمیان عدالت برقرار کرنی ہے. اندر جب انسان عادل ہوگا تو پھر باہر عادل ہوگا. اگر اندرونی طور پر شکست کھا گیا کبھی باہر عادل نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر عدالت برقرار کرے, اپنے اندر عدالت برقرار کرے. علی وہ ہے, امام وہ ہے جو اپنی تمام صفات میں سے ہر صفت کو حق دیتا ہے, اسی لیے عادل ہے. بڑے محمد والے محمد پر نہیں سمجھے آپ کو. دیکھیے تو جو چاہتا ہوں, علی کی صفت شجاعت حق مانگتی ہے, صفت زہد حق مانگتی ہے, صفت عدالت حق مانگتی ہے. ہر صفت کہتی ہے مجھے میرا حق ملے, ہر بس کہتا ہے مجھے میرا حق ملے. تمام اوصاف کو جو حق دے اسے عادل کہتے ہیں. اور سننا جملے کو, شجاعت جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا, پانی پر قبضہ کر لیا. علی کی شجاعت کا تقاضا کیا ہے؟ شجاعت حق مانگتی ہے علی سے, کہتی ہے مجھے حق دو, میں ان شامیوں کے سر کاٹوں, ان سے فرات کا کنارہ چھینوں,
شجاعت حق مانتی ہے. علی خطبہ دیتے ہیں رو سیوفکم بدماء انترو، تم اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کرو تاکہ پانی پی سکو. علی کی فوج حملہ کرتی ہے، فرات کے کنارے کو چھین لیتی ہے. شجاعت کا تقاضا تھا اپنا حق چھین لیا جائے. اب آگے صفت عدالت بڑھتی ہے، کہتی اب مجھے میرا حق دے علی، میرا حق دے. علی کے ساتھی کہتے ان پر پانی بند کرنا ہے، علی کہتا ہے نہیں، پانی پینا ان کا حق ہے، عدل یہ ہے کہ یہ بھی پانی پیئے. دل پڑھیے محمد والے محمد پر. ہر صفت اپنا حق مانگتی ہے. عدالت کا تقاضا کیا تھا؟ ان پر پانی بند نہ کیا جائے. شجاعت کا تقاضا کیا تھا؟ ان سے چھین لیا جائے. ذوق کا تقاضا کیا تھا؟ دنیا کی محبت کو جوتے کی نوک پر رکھا جائے. ہر صفت اپنا حق مانگتی ہے. قلب اپنا حق مانگتا ہے، عقل اپنا حق مانگتی ہے، آنکھیں اپنا حق، کان اپنا حق، ہر چیز اپنا حق مانگتی ہے. علی وہ ہے جو اس پوری کائنات میں عادل حقیقت کا نام ہے. عادل ہے، عادل ہے. روپیے محمد والے محمد پر. اس لیے عقل کو آزاد کرنا ہے. کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر. علی کہتے ہیں کتنی زیادہ عقل ہیں جو ہوا ہوس کے زندان کی قیدی ہیں، انہیں آزاد کرنا ہے. بتائیں نا مجھے، اہل بیت کے علاوہ کوئی آزادی کا سبق دے سکتا ہے؟ پہلے اندر آزاد ہونا ہے، پھر باہر آزاد ہونا ہے. اب مجھے بتائیں نا، جو خود اندر سے قیدی ہوں، یہ جو خواہشات ہیں نفسانی، ان کی خواہشات بیلنس ہیں؟ کوئی غضبیہ بیلنس ہے؟ یہ چینج لا سکتے ہیں؟ یہ چینج لا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. یہ تبدیلی نہیں، یہ بربادی کر سکتے ہیں، تباہی کر سکتے ہیں، چینج نہیں لا سکتے. پہچانو کس کے پیچھے جانا ہے آپ نے. جس کے اپنے اندر توازن ہوگا وہ سوسائٹی کو توازن دے گا. جو اندر سے ان بیلنس ہے وہ پوری سوسائٹی کو ان بیلنس کر دے گا. لہذا عقل کو آزاد کرنا ہے، عقل کو حاکم بنانا ہے. توجہ چاہتا ہوں محمد والے محمد پر. کیسے؟ کیسے؟ یہ سفر آزادی کا جو سفر ہے نا، یہ طہارت اور پاکیزگی اور تقوی کا سفر ہے. پاکیزگی کا سفر ہے، اللہ کی طرف واپس آنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، کوشش کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی. جیسے آپ جم میں جا کر بدنی ریاضت کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، بڑے محمد والے ہوتا. میں نے دیکھا کچھ لوگ آج کل جم جا رہے ہیں تاکہ تیاری کر لیں ماتم کرنے کی. دل پڑھ لے محمد والے ہوں. آپ بدنی ریاضت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ورزش کرتا کہ آپ کا بدن کیا ہو جائے، طاقتور. ایسے ہے نا، جیسے بدنی ریاضت ضروری ہے بدن کی طاقتوری کے لیے، بدن کو طاقتور بنانے کے لیے، ایسے باطنی ریاضت چاہیے جو آپ کے باطن کو طاقتور بنا دے، آپ کے اندر کو طاقتور بنا دے. اندر کو طاقتور بنا دے تاکہ آپ پر بدن کی حکومت نہ ہو. عجیب ہے، دور پڑے محمد والے محمد پر. تاکہ باطن حاکم ہو جائے آپ کے ظاہر پر، نہیں کہ آپ کا ظاہر حاکم ہو جائے آپ کے باطن پر. اپنے باطن کی ریاضت کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں اور سنا ہے علماء سے، میں کہتے کل میں نے یا پرسوں جب یہ مسئلہ آئے گا بیان کروں گا. علی اکبر 18 سال کے سن میں شبیہ رسول تھا، ایسے ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پر شبیہ رسول ہونا کمال نہیں ہے علی اکبر کا، اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے. وہ وقت ظاہری طور پر شبیہ رسول نہیں تھا، وہ باطنی طور پر بھی شبیہ رسول تھا. علی اکبر نے کتنے سیر و سلوک کے مراحل طے کیے ہوں گے؟ کس کی شبی؟ خاتم الانبیاء کی. انک لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم کا مالک ہے، جس کا باطن اس جیسا شاید ہی کوئی ہو. رسول کے باطن جیسا باطن ہو جائے، یعنی ویسے ہی قوہ شہویہ پر کنٹرول، ویسے ہی قوہ غضبیہ پر کنٹرول، ویسے ہی قوہ خیالیہ پر کنٹرول، ویسے ہی عقل کی حکومت وجود کے اوپر، ویسے ہی اخلاق ہو جائے گا نا، ویسے ہی آرزوئے، ویسے ہی ارمان، ویسے ہی بصیرت، ویسے ہی صبر، ویسے ہی حوصلہ، ویسے ہی شجاعت، ویسے ہی اخلاق. جس آغوش میں پرورش پائی، میں قربان جاؤں اس پاکیزہ آغوش پر، اس معجزہ گھر آغوش نے کتنے سیر و سلوک کے مراحل طے کروائے علی اکبر کو. اور دیکھیے 18 سال کے سن سے پہنچنے سے پہلے علی اکبر شبیہ رسول ہو گیا باطنی طور پر. میرے جوانوں، آپ بڑے قیمتی ہو، تمہارا معلم علی اکبر ہونا چاہیے، تمہارا ہیرو علی اکبر ہونا چاہیے. یہ قمر بنی ہاشم فقط ظاہری طور پر بنی ہاشم کا چاند نہیں تھا، وہ باطنی طور پر بھی قمر بنی ہاشم تھا. اس کا باطن بھی قمر تھا، چاند تھا، قمر بنی ہاشم تھا، باطن بھی چاند تھا. اگر علی شم سے باطن کا، حسین شم سے باطن کا، رسول شم سے باطن کا، اس باطن کے چاند کو ابوالفضل عباس کہتے ہیں. آسمان باطن کا قمر تھا عباس، آسمان باطن کا قمر تھا عباس، چاند تھا عباس. ہم نے اسرائیل کو امام مانا، ڈنڈے والوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اگر ڈنڈے والوں کے پیچھے چلنا ہے تو جو ڈنڈے اٹھا کے گلیوں میں پھرتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں جانتے تھے، ایسے نہیں ہے دوستو. آپ کربلا والوں کی یاد منا رہے. لہذا اس سیر و سلوک کا سفر، خدا کی طرف سفر، لقاء اللہ کی طرف سفر بہت عام ہے، اسے شروع کرنا پڑے گا. اپنے اندر سے رزالتوں کو، اپنے اندر سے نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنا ہو کرے گا، غسل دینا ہوگا، غسل توبہ سے شروع ہوگا سفر. یہ غسل توبہ، توبہ کا معنی کیا ہونا؟ توبہ راجع، واپس آ گیا، لوٹ آیا ہے، اصلی راستے پر لوٹ آیا ہے. توبہ عربی میں کہتے ہیں توبہ، یعنی رجعہ، یعنی لوٹ آیا ہے، واپس آ گیا ہے، جہاں جدھر آنا چاہیے تھا ادھر آیا ہے، واپس آ گیا ہے. واپسی کا سفر یعنی طہارت کا سفر، یعنی پاکیزگی کا سفر، یعنی شرافت کا سفر، یعنی عزت کا سفر، یعنی زہد کا سفر، یعنی عقل کی حکومت کا سفر، یعنی اپنی تمام باطنی قوتوں کو بیلنس کرنے کا سفر، متوازن کرنے کا سفر، انہیں ان کا توازن لوٹانے کا سفر. اس سفر میں پھر پڑھیے محمد و آل محمد پر. واپس آنا ہے اپنے خدا کی طرف. کچھ مطالعے میں کل عرض کروں گا. واپسی سیر و سلوک ہے، اسے سیر و سلوک کہتے ہیں. کیسے شروع ہوگی واپس جب آئیں گے؟ تو پہلے اپنے ظاہر کو پاکیزہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ظاہر کو پاکیزہ، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، شکم کو، ظاہر کو پاکیزہ بنانا ہے. پہلا سفر شریعت سے شروع ہوتا ہے، اور طریقت تک جا پہنچتا ہے, اور طریقت کے ذریعے پھر حقیقت تک جا پہنچتے ہیں. ظاہر کو پہلے پاکیزہ کرنا ہے, اور یہی جہاد اکبر ہے. اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو بھیجا ایک جنگ میں, کہا جاؤ جنگ لڑ کے آؤ. جب وہ جنگ لڑ کے آئے فاتح بن کے, کہا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقي عليهم الجہاد الاکبر, مرحبا ہو, خوش آمدید, ویلکم, جنہوں نے چھوٹا جہاد انجام دیا ہے اور بڑا جہاد انہیں درپیش ہے. جہاد اکبر, حیران ہو گئے, جس جہاد میں سفر کیا, ہجرت کی, جان دی, زخم کھائے, وہ چھوٹا جہاد, اور جو بڑا جہاد پھر کون سا ہے؟ قیل یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر, قال جہاد بالنفس, یا جہاد النفس, اپنے نفس کے ساتھ جہاد. نفس کے ساتھ جہاد کا پہلا مرحلہ اپنے ظاہر کو پاکیزہ کرنا ہے, اپنے ظاہر کو اللہ کی حکومت میں دینا ہے, اللہ کی حکومت کو اپنے ظاہر پر نافذ کرنا ہے. یعنی یہ آنکھیں خدائی ہو جائیں, یہ کان خدائی ہو جائیں, یہ زبان خدائی ہو جائیں, یہ ہاتھ خدائی ہو جائیں, شیطان کی آنکھ نہ بنے, شیطان کی زبان نہ بنے, شیطان کے کان نہ بنے, شیطان کے ہاتھ نہ بنے. کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں. کیسے؟ عہد کرے انسان, مردوں کی طرح بیٹھے, مرد بنے, اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں, مردوں سے بھی گرا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں مرد کسے کہتے ہیں. اس سمجھ جو بہت موٹا تازہ وہ مرد ہوتا ہے. مردوں کی طرح بیٹھے, خدا کے ساتھ بات کرے, میرے مالک میں لوٹنا چاہتا ہوں, تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, اور آج میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آج صبح, آج جو دن شروع ہونے والا ہے نا, سارا دن میں تیری اطاعت میں گزاروں گا, سارا دن تیرا بندہ بن کے رہوں گا, میں گناہ نہیں کروں گا, تیری نافرمانی نہیں کروں گا, تیری اطاعت کروں گا سارا دن. اسے عرفا کی اصطلاح میں مشارتہ کہتے ہیں, عہد باندھنا اللہ کے ساتھ, اللہ سے عہد باندھنا, عہد کرنا ہے. روزانہ لوگوں سے وعدے کرتے ہو, عہد باندھتے ہو, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, کبھی اللہ کے ساتھ بھی تو عہد کرو. اللہ سے عہد باندھنا ہے کہ اے میرے مالک و خالق, میرے کریم رب, جس کی نا ختم ہونے والی نعمتیں ہر حال میں میرے شامل حال ہوتی ہیں, جو مجھے کبھی نہیں بھلاتا, ہمیشہ تیری طرف سے رزق اور فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے, میں سانس لیتا ہوں, مجھے اولاد دی, گھر دیا, بار دیا, رسول دیا, کام دیا, میں سارا دن تیری طاقت میں گزاروں گا. باندھنا ہے, پھر اس کے بعد اسے عہد کی پاسداری کرنی ہے. اگر آپ دنیا کے کسی بڑے آدمی, آپ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, جو آپ کے خادم اعلی ہیں یہاں کے, ان کی وعدہ کریں کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا, تو کتنی کوشش کرو گے وعدہ نبھانے کی؟ بہت کوشش کرو گے نا. کیا اللہ خادم اعلی جتنا بھی نہیں ہے؟ وما قدر اللہ کا قدر ہے, خدا قدر لوگوں نے میری قدر نہیں جانی, نہ قدری کی ہے لوگوں نے میری, نہ قدری کی ہے. ایک خادم اعلیٰ کے لیے دوڑو گے, بھاگو گے, کوشش کرو گے, میں ان ٹائم میں نے وعدہ کیا ہے, میں نے پورا کرنا ہے. خادم اعلیٰ کے لیے دوڑو گے, بھاگو گے, جو رب الارباب ہے اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی ہے. سارا دن مراقبہ کرنا ہے, توجہ رکھنی ہے. میں اللہ کی طرف شیطان آئے گا, وہ آپ کو یوا کرنے کی کوشش کرے گا. اگر لڑکا ہے اس نے کہا آج سے میں نے اپنا ظاہر علی اکبر کی طرح کرنا ہے, اپنا ظاہر عباس کی طرح کرنا ہے, میں نے اپنا ظاہر حسین کی طرح کرنا ہے. عباس کی طرح ہو جائے, شیطان نمائندہ بھیجے گا, مولوی بن گئے اور رکھ رہے ہو کیا ضرورت ہے, بڑی عمر جیسے وہ آپ کو کوشش چلائے آپ کو یہ وعدہ پورا کوئی آئے گا سوچ ہوئے آگے بڑا بن گیا آج دیکھو جی بڑا حاجی بن رہا ہے. اللہ کی طرف سے نہیں ہے, جاؤ تم شیطان ہے, کرنا رہنا ہے, بیدار رہنا ہے تاکہ یہ شیطان کی مرغلا نہ لے. اور میں نے جو اللہ کے ساتھ عہد باندھا کہیں میں پکانا ہو جائے نہیں کرتی, برداشت نہیں کرتی. میں وہ دیکھو کوئی گرمی نہ آئے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, اونٹوں کی کہانوں پہ نماز پڑھ رہی ہے. اے چشم فلک تو نے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا, اے آسمان کے ستاروں تم لاکھوں سال سے طلوع کرتے ہو, تم نے ایسا منظر دیکھا تھا, تم نے آدم کی نماز شب دیکھی, نوح کی دیکھی, ابراہیم کی دیکھی, عیسیٰ کی دیکھی, موسیٰ کی دیکھی, اولیاء کی دیکھی, علی کی دیکھی, نبی کی دیکھی, سیدہ فاطمہ الزہرا کی دیکھی. کیا تم نے ایسی نماز شب دیکھی تھی کہ ہاتھوں میں رسیاں ہوں, سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, ایسی نماز شب دیکھی تھی اطراف میں یتیم سہمے ہوئے ہوں, عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں ہوں, حسین کی پامال لاش سامنے ہو, اکبر کے سینے میں بچی ہو, عباس کے بازو کٹے, اور باپ کا اصغر بھی شہید تین بار شہید ہو چکا ہو, میں قربان جو میری شہزادی تیری معرفت پر, اے علی کی عارفہ بیٹی, اے میری عارفہ شہزادی تیرے عرفان پر فدا ہو جائے. اور اس منظر میں بیٹھ کے لاشوں کے درمیان بیٹھ جائے, تیمم کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز منقطع ہو جائے, سب سے توجہ اللہ کی طرف ہو جائے, میں قربان جاؤں میری شہزادی تیرے عرفان پر.
جب بازاروں سے گزرے دربار میں چلی جائے قیدن ہو ظالم دربار میں بیٹھا ہوا ہو لاشیں بھی گور و کفن چھوڑ دیا جائے بازار سے گزری ہے پتھر کھا کے دشنام دیکھ کے آئی ہے جب یہ ظالم کہتا ہے نا کئی فرعیتے سن اللہ ہے بے اخی کے واہل بیت تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو کیسے پایا اپنے بھائی والے بیت کے ساتھ کہتی ہے وما رأیت الا جمیلا جاؤں تیری نگاہ مار بھی کہتی ہے میں نے سال خدا سے کچھ نہیں دیکھا میں اکثر میرے استاد ان سے جبرے میں نے سنے فرماتے ہیں میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا اللہ کا جمال دیکھتی رہی ہوں جب میرے حسین کے سینے پر شمر ملعون کے ناپاک قدم تھے نا میں اس میں بھی جمال خدا دیکھ رہی ہوں اور جب میں اس وقت آئی جب میرا حسین اکبر کے لاشے میں گرا ہوا تھا نا اور اکبر دنیا میں اس میں بھی میں جمال خدا دیکھ رہی تھی میں نے اپنے حسین جلتے ہوئے میں جمال خدا اے میری شہزادی اے ولیا اے ولیا تیرے دست ولایت میں بڑی طاقت ہے میری حسین کے پاس آنا چاہتے ہیں ہم تیرے لیے اکبر کے پاس آنا چاہتے ہیں ہم امام جمال کے پاس آنا چاہتے ہیں نگاہ لطف کر دے ولیا ہماری زندگیاں بدل جائیں حسین کے اصحاب کا ذکر نہ کرو انصاف نہیں ہوگا نا مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں مار ہوتا ہے جسے مار Thank you. کربلا میں کہتے تو صاحب نے کیا شہادت جانا اور جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا وہ سر ننگے روز روشن شہر جائے گی. توجہ نہیں ہٹ رہی بی بی سے, چلے بی بی کا مسائل بھی پڑھ دیتے. میری شہزادی کہاں کہاں نہیں گئی, چالیس منزل گزری کھاتے ہو, چالیس لوگوں تمام رسول کی بیٹیوں مجھے چادر دے دو. بازار کوفہ میں آئی نا حسین کے بدن کے ساتھ, حسین کے ساتھ ایک مرتبہ جب دیکھتی ہے لوگوں کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی, دیکھتی مارنا شروع کیا, پوچھو نہ کیا دیکھا تھا, دیکھا تھا میرے شام کے باہر آ پہنچے. میری شہزادی تیری مظلومی پر اپنے نانا کو یاد کیا, اپنے بابا کو یاد کیا, اینا بھائی یارانی والو تمہارے رسول کی بیٹی ہو, مجھے چادر دے دو. یہ ظالم مجھے تازیانے مار کے چپ کرا دیتے ہیں. بازار سے گزر کر دربار کے قریب پہنچی, قیدیوں کو حوصلہ دیتی ہیں, بچوں کو حوصلہ دیتی ہے, نہ مناسب ماحول ہے, گھبراؤ نہیں, میں ظاہر موجود ہوں. میں کلثوم چلی گئی, کہتے یزید کی زوجہ ہندہ کو پتا چلا, ہندہ کو پتا چلا قیدی آئے ہیں. دو طرح کی روایات ہیں, معروف یہ ہے یزید سے کہتی ہے کہ میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں. ایک
مرتبہ یزید نے کہا جاؤ مل لو، یہ اپنے ساتھ کئی قمیضیں لے کے چلتی ہے، رات کا وقت ہے، ہاتھ میں چراغ بھی لیا ہوا ہے، قمیضوں نے بی بی کے خیمے میں چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، خاک میں بیٹھی ہے میری ولیا، خاک میں بیٹھی ہے، مٹی میں بیٹھی ہے، پتا چلا ہندہ آئی ہے، بی بی بڑی بیویوں میں بیٹھ گئی، یہ بھی آ کے قید خانے میں بیٹھ گئی، تم میں سے سب سے بڑی بی بی کون ہے؟ بتایا گیا یہ بی بی ہے جو بیویوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے، بی بی کہتی ہے میں مدینہ ہوں، پوچھتی ہے کون سا مدینہ، یہ مدینہ تو رسول اگر تو